آپ کو پا گیا اپنی جا میں. میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں. آپ کو پا گیا اپنی جا میں. ذکر سے جب ملا نور جام ذکر سے جب ملا نور جام سینکڑوں جام ملی میری جام ذکر کامل ہو. ذکر کامل کیا ہے؟ گناہ سے بچنا اور اللہ کو یاد کرنا. اگر ذکر نہیں ہے محض گناہ سے بچ رہے ہیں تو کامل نہیں ہے. اور ذکر میں سب چیز شامل ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، یہ سب عبادات مثبتہ ہیں. عبادات مثبتہ کر رہے ہیں، عبادات منفیہ سے نہیں بچ رہے، منع کی بھی باتوں سے نہیں بچ رہے. وہی بدنگاہی، کوئی لا فکر نہیں ہے، لاپرواہی ہے، نگاہ پڑ گئی، مزہ بھی لے لیا اور کوئی فکر نہیں ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے. بدنگاہی بھی چل رہی ہے، براہ راست چل رہی ہے یا موبائلوں میں چل رہی ہے، بہانوں سے چل رہی ہے، براہ راست چل رہی ہے. تو یہ نور نہیں ملے گا، جہاں میں نور نہیں آئے گا. آئے گا پھر نکل جائے گا، آئے گا پھر ضائع ہو جائے گا. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ایک پودا ہے ہرا بھرا، درخت ہرا بھرا ہے، پھلدار درخت ہے، اس کے قریب آگ جلا دو بہت تیز، تو کیا ہوگا کہ درخت جھلس جائے گا، اس کا ہرا بھرا پن سب خشک ہو جائے گا، جل کے راکھ ہو جائے گا. پھر اب برس ہاں برس اس کو پانی دو تب کہیں جا کے تو دوبارہ اگے گا، ورنہ وہ ختم ہو جائے گا. بدنگاہی اور دوسرے گناہ ایمان کے ہرے بھرے پودے کو اسی طرح جلا کر راکھ کر دیتے ہیں. لاکھ پانی دو نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، تہجد کا، رونا گڑ گڑانا، تو معاف تو ہو جاتا ہے گناہ. اللہ تعالیٰ تو بہت ہی کریم، بہت ہی حلیم ہے، بہت ہی رحیم ہے، معاف تو فوراً فرما دیتے ہیں. لیکن بدنگاہی سے جو نقصان ہو گیا، اب پتہ نہیں کتنے برس ہا برس اس کو دوبارہ سے محنت کرنی پڑے گی. ذرا سی دیر میں برسوں کی محنت برباد ہو جاتی ہے. لیکن فکر نہیں ہے، غیبت بھی چل رہی ہے، بدگمانیاں بھی چل رہی ہیں، بدنگاہیاں بھی چل رہی ہیں، حسد بھی ہے، تکبر بھی ہے، عجب بھی ہے، لیکن فکر نہیں ہے اصلاح کی کہ ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں ان کی اصلاح ہو جائے. پھر کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ ہمیں نماز میں مزہ نہیں، کیا بات ہے اللہ اللہ کرنے میں مزہ نہیں. سنتے ہیں کہ بڑا مزہ آتا ہے، لیکن ہمیں تو کچھ اور نعوذ باللہ وحشت ہوتی ہے اللہ کا نام لینے سے. وحشت کیوں ہوتی ہے؟ کہ گناہ نہیں چھوڑ رہے. حتیٰ کہ گناہ نہ چھوڑنے کی وجہ سے نیک صحبت سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے، اولیاء اللہ سے وحشت ہونے لگتی ہے، حتیٰ کہ مسجد سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے، نماز بھی چھوٹ جاتی ہے. اس لیے ذکر کرو تو کامل کرو، تب جو ذکر کرو گے گناہوں کو چھوڑ کر، غیر اللہ کو دل سے نکال کر، تو پھر تم کو یہ مزہ ملے گا، سینکڑوں جا ملے گی. ذکر سے جب ملا نور جام ذکر سے جب ملا نور جام سینکڑوں جام ملی میری جام سینکڑوں جام ملی میری جام چار سون کی نسبت کی خوش خوشبو پھیل جاتی ہے سارے جام.
ٹیک لگا کر نہیں سننا چاہیے، دین کی بات کو بہت متوجہ ہو کر اور ہوشیاری کے ساتھ سننا چاہیے. جو ٹیک لگا کے سنے گا شیطان اس کو اوور ٹیک کر لے گا.
دماغ دل کہیں اور پہنچ جائے گا، ہوشیاری کے ساتھ دین کی بات سننا چاہیے۔ جیسے کوئی آدمی بہت بڑے انعام کی لالچ دے رہا ہو کہ ہم فلا فلا کام کرو گے ایسے ایسے تو ہم ایسا انعام دیں گے بہت بڑا، تو کہتے ہم متن دوش ہو کے سنتا ہے کہ تاکہ پورا انعام ہم کو مل جائے۔ دین کی دولت معمولی چیز نہیں ہے، اصل دولت ہی وہی ہے، اس کی قدر کرو اور اس کو انتہائی ادب کرو، اور جو بات سنو اس کو عمل کی نیت سے سنو، صدق دل سے سنو، صدق دل سے ارادہ کرو کہ جو بات دین کی سنیں گے انشاءاللہ اس پہ ہم عمل ضرور کریں گے۔ پھر دیکھو کہ کیسے تبدیلی نہیں آتی، چار سو ان کی نسبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے سارے جہاں۔ میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کچا کباب تلا جاتا ہے، کچا کباب ہوتا ہے، شامی کباب بناتے ہیں کچا ہوتا ہے، یا سیخ کباب بناتے ہیں، پانی آ رہا ہے منہ میں، پانی نہیں آ رہا تو پھر بیکار ہے، شخص کباب کا عاشق ہی نہیں، کباب کا نام سن کے منہ میں پانی نہ آئے تو پھر یہ کباب کا عاشق نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں کیا، نہ کباب ہے یہاں، نہ ہمارے پاس ہے، نہ کھلا سکتے ہیں، ابھی تو نہیں ہے، خدا تعالیٰ کہیں سے بھیج دے تو ہم کہہ نہیں سکتے۔ تو کباب جب تک کچا ہوتا ہے تو اس کو جو منہ میں رکھے گا تو کرے گا، لیکن جب اس کو بھونتے ہیں تو چار سو خوشبو پھیلتی ہے کہ نہیں۔ ہاں، ہندو بھی کہتا ہے کہ بوئے کباب مارا مسلمان کردن، کہ ہندو چونکہ گوشت نہیں کھاتا ہے لیکن جب کباب کی خوشبو آتی ہے تو اندر سے ظالم کیسا تڑپتا ہوگا، ہے نا، کہ دل چاہتا ہوگا کہ کاش میں مسلمان ہو جاؤں تو ایک گوشت کھانے کباب کھانے کو ملے۔ تو ایک ہندو تھا، حضرت نے سنایا تھا یہ بات، کہ ایک ہندو لڑکا تھا مسلمان ہو گیا اور مدرسے میں پڑھنے لگا، علم دین حاصل کرنے لگا، تو ایک مرتبہ کہیں سے دعوت آئی، یہی کباب وغیرہ اس نے خوب کھایا، اور پھر کئی دن تک جو ہے کوئی کباب نہیں ملا، کوئی دعوت نہیں آئی کھانے کو، تھا بھی ذرا توتلا۔ تو ایک دن جب بہت دن گزر گئے دعوت نہیں آئی تو اس نے کہا اپنے ساتھی سے، کتابیں لے کے جا رہا تھا تو توتلی زبان میں اس نے کہا کہ ارے کوئی ڈاوٹ شاوٹ بھی ہے یا ٹٹویا ہی لے کے لیے پھرے ہو؟ ٹٹویا کتابوں کو کہتے، کتابیا ہندو زبان ہندوستانی میں۔ اس نے کہا کہ کوئی ڈاوٹ شاوٹ بھی ہے یا یوں ہی ٹٹویا لیے پھرتے ہو؟ کتاب دعوت واوت لاؤ۔ اسی میں ایک اور قصہ یاد آیا کہ ایک تھانے دار کی ماں مر گئی، حکیم الامت نے لکھا ہے قصہ کہ تھانے دار نے جو ہے اپنی ماں کے مرنے پہ عیسیٰ علیہ ثواب کرنے کے لیے کچھ کھانا پکوا کے مدرسے میں بھیج دیا، خود بھی آیا ہوا تھا۔ تو لڑکے آپس میں باتیں کر رہے تھے، لڑکے تو کرتے ہیں شوقیاں، وہ باتیں کر رہے تھے کہ یار دعا کرو کسی کی ماں پھر مرے تو پھر یہ کھانے کو ملے۔ تو وہ تھانے دار نے سن لیا، اس نے کہا کہ یہ تو بڑا ظلم ہوا کہ ایک تو کھانا کھلاؤ اوپر سے بد دعائیں ملیں۔ پہنچ گیا حکیم الامت کے پاس اور حضرت یہ دیکھی کیا کہہ رہے ہیں طلبا۔ حکیم الامت بھی حکیم الامت تھے، نادم نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ بھائی اس میں قصور آپ ہی لوگوں کا ہے۔ لے کیا؟ کہ بھائی اگر آپ اپنی خوشی میں ان بچوں کو یاد رکھا کریں تو یہ آپ کی خوشی کی دعائیں مانگیں گے، آپ کو تو یہی سوچتا ہے جہاں کوئی غم کا موقع ہوا دیکھ پکوا کے بھیج دی تو پھر کیا دعا کریں گے؟ یہی دعا کریں گے کہ تمہاری ماں مر جائے۔ تو فرماتے تھے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ کباب جب تلا جاتا ہے، شامی کباب ہو اور یا سیخ کباب ہو، تو وہ کوئلے پہ بھونا جاتا ہے، چاروں طرف خوشبو پھیل جاتی ہے کہ نہیں، اور ہر آدمی جو ہے پوچھتا ہے کہ یہ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے، خود ہی جو ہے وہ جوک در جوک اس کی جستجو میں لگتا ہے کہاں سے کباب کی خوشبو آ رہی ہے، لاؤ کباب والے سے کباب لے لیں۔ تو اسی طرح سے جو آدمی اپنے دل کی بری خواہشات کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے تو اس کے جلے بھنے دل کی خوشبو اللہ تعالیٰ سارے عالم میں پھیلا دیتے ہیں۔ یہ ہے چار سو ان کی نسبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے سارے جہاں میں۔ چار سو ان کی نسبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے سارے جہاں میں، پھیل جاتی ہے سارے جہاں میں، ذکر سے جب ملا نور جامے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے تو وہ جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو ظاہر کر دیتے ہیں، کیونکہ دل تو رو رہا ہوتا ہے اللہ کی محبت میں، بظاہر زبان خاموش ہوتی ہے لیکن آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، دل رو رہا ہوتا ہے اللہ والوں والوں. خواجہ صاحب اسی کو فرماتے ہیں، وہ لبوں پہ ہے ہنسی بھی ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے تے ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. اللہ والے ہنس بھی رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، لیکن اندر ہی اندر ان کا دل اللہ کی محبت میں رو رہا ہوا ہے، آہ و فغاں کر رہا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ آہ کو نسبت ہے کچھ اس شاخ سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے. آہ نکلتی رہتی ہے، کبھی سرد آہ نکلتی ہے، کبھی گرم آہ نکلتی ہے، کبھی چپکے چپکے، کبھی آؤ پواں کے ساتھ رو رہے ہیں. یہ والی اللہ کی پہچان ہے، تو محبت چھپی نہیں رہی. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ کوئی بڑی صاحب نسبت اللہ والے ہیں. تو ان سے گزارش کی کہ ہمیں بیعت کر لیجیے، ہمیں اپنا شاگرد بنا لیجیے. تو حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو چھپانا چاہا، جیسے کہ اللہ والے خود کو مٹاتے ہیں، کہتے بھائی ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور وہ واقعی دل سے کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. وہ تواضع، محض تواضع نہیں کہتے، بلکہ واقعی وہ اپنے آپ کو سب سے کمتر جانتے ہیں ساری مخلوق سے، حتیٰ کہ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتے اور سور سے بھی اپنے کو بہتر نہیں سمجھتے، اس قدر اپنے اندر اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں. ظاہر میں کر و فر سے رہتے ہیں، کڑک دار کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شاندار کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شان و شوکت سے چل رہے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن دل اندر سے لرز رہا ہے. دل اپنے آپ کو مجبور ہے کمتر سمجھنے کے، اس لیے کہ ان کے دل میں خدا تعالیٰ کی عظمت ہوتی ہے. ہاں تو کبھی یہ نہ سمجھو کہ کوئی اللہ والا کی صاف ستھرے کپڑے پہنا ہے، چمکدار جوتے پہنا ہے تو یہ کوئی متکبر آدمی ہے. نعوذ باللہ من ذلک. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے. تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس. کیا کہ تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ حق کا انکار کرنا اور اپنے کو لوگوں سے اچھا سمجھنا، دو چیزوں کا جز ہے تکبر. تو یہ ہے تکبر. تو اللہ والے جو ہیں اپنے دل میں، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے رو رہے ہوتے ہیں، ظاہر میں چاہے وہ ہنس رہے ہوں چاہے خاموش ہوں، لیکن ان کے قلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے نعروں کی تکرار میں ہر وقت مصروف رہتا ہے. دل سے وہ آہ و فغاں کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب معاذ مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جب آپ میرے پاس آیا کریں تو میں چاہے کسی دوسرے کو توجہ دوں، دوسرے سے بات کر رہا ہوں، ہنس رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، لیکن اپنے قلب سے آپ میری قلب کی طرف متوجہ رہا ہے. کیا یہ جو نسبت ہے یہ دل سے دل میں منتقل ہوتی ہے، بیان سے منتقل نہیں ہوتی اور دل سے دل میں منتقل ہوتی ہے. تو بہرحال حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان سے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں تو انہوں نے کیا عرض کیا، کیونکہ وہ پہچان چکے تھے، آنکھوں کو دیکھ کے پہچان لیا تھا، کیونکہ اولیاء اللہ کا نور قلب سے چھلکتا ہے، آنکھوں سے چھلکتا ہے اور چہرے سے ان کے ظاہر ہوتا ہے. تو پہچان گئے کہ بڑی نسبت کے اللہ والے ہیں. تو شمس تبریزی سے انہوں نے عرض کیا، بو اے میرا گر کسے مجنوں کو نہ، بو اے میرا گر کسے مجنوں کو نہ. کیا ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ شرابی جو ہے وہ شراب پی کر الائچی چبا لے تو اس کی بدبو کو مار سکتا ہے، لیکن آنکھوں سے اس کا نشہ جو ہے شراب کا نشہ وہ کہا جائے گا، آنکھوں سے نشہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی اللہ والا لاکھ کہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کی شراب پی رکھی ہے وہ نسبتی آنکھوں کو کہاں سے لے جائے، کہاں لے جایا جائے نا۔ تو یہ فرمایا شعر کے اندر۔ تو بہرحال یہ حضرت فرما رہے ہیں، کس طرح سے چھپاؤں محبت، راز ظاہر ہے آہو فغان، چشم غماز ہے درد نسبت، عشق مجبور ہے گو بیان میں، چشم غماز ہے درد نسبت، عشق مجبور ہے گو ذکر سے جب ملا نور جامے، سینکڑوں جام ملی میری جان، نیم جان کر دیا حسرتوں نے، رہ کے صحرا میں ہوں گل سے کام، کر دیا حسرتوں نے گناہ نہ کرنے کا غم اٹھا لیا، جان نیم جان ہو گئے، نفس کی جان نکل گئی، نفس کی، انسان کی جان نہیں نکلتی، نفس کی جان نکل جاتی ہے، کیونکہ نفس برے برے تقاضے کرتا ہے، نفس میں طاقت ہے، قوت ہے، کڑپوں دکھا رہا ہے، یہ گناہ کر لے، یہ گناہ کر لے، یہ گندی فلم دیکھ لے، یہ گانا سن لے، کون دیکھ رہا ہے؟ خدا تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، خدا تعالیٰ کے خوف سے اس نے یہ گناہ سے رک گیا۔ یاد رکھو کہ تقاضا آنا برا نہیں ہے، گناہ کا تقاضا آ جائے تو یہ بری بات نہیں ہے، کیونکہ آنا ہمارے اختیار میں نہیں، ہم اپنے اختیار سے نہ لائیں اس کو، اگر اختیار سے لائے تو گناہ ہے، مشغول ہوئے اس کے اندر تو گناہ ہے، لیکن خود سے گناہ، اے بھائی آپ کھول کے سنو، اگر خود سے اختیار سے لائے تو گناہ ہے، اور اگر خود ہی سے آ گیا بے اختیار تو پھر وہ گناہ نہیں، ہماری اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ اب اس میں خیال آنے کے بعد اب اس میں مشغول ہو گیا، کہا کیسا مزہ آ رہا ہے، ہاں ہاں، تو پھر یہ حرام ہے۔ تو یہ ہے کہ نیم جان ہو گیا، نفس کی جان نکل گئی، ہاں سختی سے کہہ دیا کہ نہیں گناہ نہیں کرنے دیں گے، اے نفس ہم تیرے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، تجھ پر اللہ کی مرضی چلے گی، تیری مرضی نہیں چلے گی، نہ تیری چلے گی نہ میری چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی، ہے نا۔ تو بس اس کو کچل دیا تو نفس کی جان نکل گئی، ہائے ظالم گناہ نہیں کرنے دے رہا ہے، اتنا مزہ آتا گناہ کرنے میں، گناہ نہیں کرنے دے رہا ہے، ادھر دیکھ لیتے ادھر دیکھ لیتے تو کتنا مزہ آتا، تو کیا مزہ آتا، مزی آتی اور ایمان کا خرابہ ہوتا، ایمان جل کے راکھ ہوتا، ناپاک ہو جاتے، دل بھی ناپاک اور کپڑے بھی ناپاک، ظاہر بھی ناپاک اور باطن بھی ناپاک، تو نہیں کرنے دیا گناہ، تو اس حسرت سے اس غم سے نفس نیم جان ہو گیا، آدھی جان ہو گیا، لیکن انعام کیا ملا، رہ کے صحرا میں ہوں گل ستا میں، بظاہر میرے پاس یہ رنگینیاں نہیں ہیں، ہے نا، لیکن قلب میرا جو ہے وہ گل ستا میں، رشک گلستہ ہے، رشک گلستہ ہے، اس لیے کہ دنیا کے گلستانوں میں تو خزاں بھی آتی ہے، بہار آتی ہے تھوڑے دن کے بعد، اس کے بعد پھر خزاں بھی آتی ہے۔ خزاں پر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آیا، ایک دفعہ وائسرائے دہلی میں آ رہا تھا تو اس کے استقبال کے لیے دہلی کو بہت خوبصورت سجایا گیا، روشنیاں کی گئیں، تو خواجہ صاحب تانگے پہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو اور بھی بزرگ تھے، انہوں نے یہ شعر کہا کہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے، صورت بہار کی ہے لیکن اس کی حقیقت خزاں کی ہے، تو یہ یاد رکھو، تو یہ رشک گلستاں ہو جاتا ہے وہ انسان جو اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑتا ہے، غم اٹھاتا ہے. اب غم کیا اٹھانا ہے، ہر وقت روتے رہنا ہے؟ نہیں، اپنے مرشد سے اس کی تربیت حاصل کرو کہ کون سا غم غم معتبر ہے. جو ہم غم اٹھا رہے ہیں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں، یا محض رونے سے اپنی صحت خراب کر رہے ہیں؟ تو بعض لوگ غم کو بڑھانے کی عادت ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی چیز کھو گئی، کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا، نقصان ہو گیا، اب اسی کو لے کے بیٹھے ہیں، اسی کو روئے جا رہے ہیں. اور یہ جو موت ہو جاتی ہے وہ کسی کی قریبی عزیز کی، اب وہ روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، سوچ سوچ کے رو رہے ہیں. ایک تو ہے خود سے رونا آنا، تو وہ تو طبعی بات ہے، ایک زمانہ کسی کے ساتھ رہے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، کوئی رشتے دار ہے، تو غم تو ہوگا اس کے انتقال پہ، اس کی جدائی پہ. تو ایک ہے اس کو سوچ سوچ کر بڑھانا، یہ غم یہ اچھا نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ کو ناپسند ہے. اسی طرح سے یہ جو تعزیت کرنے والے آتے ہیں، اکثر عورتیں تعزیت کرتی ہیں جس انداز سے، بالکل سراسر جہالت ہے. ہائے گھر اجڑ گیا، ہائے تیرا تو ناس ہو گیا، ہائے اب کیا ہوگا، نعوذ باللہ کفر کے کلمے بھی کہہ دیتی ہیں. بعض مرد بھی ایسے ہوتے ہیں لیکن عورتوں میں یہ زیادہ جہالت ہے کہ ہائے، خود بھی کہتی ہیں کہ ہائے ہمارا ہی گھر ملا تھا اللہ کو، نعوذ باللہ ہمارا ہی یہ ملا تھا، نعوذ باللہ. ایسی ایسی باتیں، یہ کافر ہو گیا یہ جس نے اس طرح کی بات کہہ دی. ابھی ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ وہ تعزیت کے لیے گئے تھے، انہوں نے خالی دو جملے کہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اور جانا تو ہر ایک کو ہے دنیا سے. ابھی دو جملے ہی کہے تھے کہ وہ جس کا شوہر مرا تھا وہ کھڑے ہو گئے، اور غصے میں جو ہے سارے تعزیت کرنے والوں کو، ساری مجلس کو سنا رہے ہیں، میرا گھر اجڑ گیا اور یہ کہہ رہی ہے صبر کرو. نعوذ باللہ، جہالت کی بات ہے. اور کیا کہیں بھائی، اب تم کیا مردے کو واپس لا سکتے ہو؟ رونے سے مردہ واپس آ جائے گا کیا؟ اتنے ان کو دکھ ہوا جو تعزیت کو گئے تھے، بہت دکھ ہوا کہ بھائی ہم نے صبر کی تو تلقین کی، یہی سنت طریقہ ہے کہ جہاں تعزیت کے جاؤ اس کو یہی تلقین کرو کہ بھائی صبر کرو، اور یہ عارضی جدائی ہے، تھوڑے دن میں پھر انشاءاللہ جنت میں اللہ اکٹھا کر دیں گے، عارضی جدائی ہے، اور صبر کرو اور ہر ایک کو جانا ہے. تو اس میں اور کیا انہوں نے غلط کہہ دیا، لیکن کوئی جاہل لوگ ہوتے ہیں بالکل ہی، یا ان کی تربیت نہیں ہوتی. غرض یہ کہ اپنے مرشد سے سیکھو کہ خدا تعالیٰ کو جو چیزیں ناپسند ہیں وہ ہمیں چھوڑنی ہیں. تو کیا کیا چیزیں ناپسند ہیں اور کس طرح ان سے بچنا ہے، تدبیر بھی سکھائے گا مرشد، اور یہ بھی بتائے گا کہ بھائی یہ چیز گناہ ہے، یہ خدا تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو نیم جاں کر دیا حسرتوں نے، رہ کے صحرا میں ہوں گلستا میں. تو قلب کو پھر وہ بہار ملتی ہے جو رشک گلستان، رشک بہار ہوتی ہے. نیم جاں کر دیا حسرتوں نے، رہ کے صحرا میں ہوں گلستا میں. اب کی راہ میں جان دے ایک تو میدان جہاد ہے، شہادت ہے، یہ بھی ہے جان دینا اللہ کے راستے میں. ایک ہے باطنی شہادت، میدان جہاد میں ایک مرتبہ جان دے دی، شہید ہو گیا، اعلیٰ مرتبہ پا لیا، لیکن یہ باطنی شہادت ہے. یہ ایک نہیں سینکڑوں مرتبہ شہادت ہو رہی ہے، ایک ایک دن میں سینکڑوں ہزاروں دفعہ نظر بچا رہا ہے. تو یہ دل کا خون ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ جو دل کا خون ہے یہ کسی کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے. میدان جہاد میں تو شہید ہو گیا، لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی شہید ہو گیا، لیکن لوگوں کے واہ واہ کی وجہ سے خدا نخواستہ اگر جہاد کیا، خدا کے راستے میں لڑا، جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے جس کو حدیث ریاض کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک قاری صاحب کو بلایا جائے گا اور پوچھیں گے اللہ کہ کیا کیا دنیا میں، اللہ آپ کے لیے قرآن پڑھایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ اللہ کو دلوں کا حال معلوم ہے. تو چونکہ اس کی نیت جو ہے وہ دکھلانے کی نہیں، لوگ مجھے قاری صاحب کہیں، بڑی اچھی قرأت کرتے ہیں صاحب، بڑے شاگرد ہیں، بڑے شاگرد کی یاد آیا کہ ساؤتھ افریقہ میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قاری صاحب سے پوچھا، وہ بھی صاحب نسبت تھے قاری صاحب، اللہ والوں کے صحبت یافتہ تھے، پوچھا کہ آپ کے کتنے شاگرد ہیں؟ کہا کہ حضرت قیامت کے دن بتاؤں گا کہ کتنے شاگرد ہیں. اس لیے کہ قبولیت کا بھی پتہ نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح ہمارے حضرت کے یہاں ایک صاحب رہتے تھے, تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کتنی اولاد ہے, کتنے بیٹے ہیں, تو کسی نے شرارت میں کہا کہ سب قیامت کے دن بتاؤں گا. ان کی طرف سے کسی نے جواب دیا شرارت میں, قیامت کے دن بتائیں گے. بہرحال کیا بات ہو رہی تھی. ہاں حدیث ریا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کی نیت کا علم ہوگا, دلوں کا حال اللہ جانتا ہے, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, تو اللہ کے آگے کہ تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے یہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری صاحب کہیں, واہ واہ کریں. سو کہا جا چکا دنیا میں جو تمہارا معبود تھا واہ واہ, وہ کہا جا چکا, مقصود پورا ہو گیا تمہارا, یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں. اور فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں جاؤ. ایسے ایک شہید کو بلائے گئے تو وہ بھی یہی کہے گا اللہ آپ کے راستے میں خوب لڑا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی نیت کا علم ہوگا کہ یہ سچی سچی نیت نہیں تھی, دل میں یہ تھا کہ لوگ مجھے کہیں شہید, میرے برادری قبیلے کی مشہوری ہوگی, بڑا بہادر تھا. جیسے لوگ مسجد پہ اپنا نام لکھوانا پسند کرتے ہیں, مسجد بنائی اب کہتے ہیں ہمارا نام لکھ لو. نعوذ باللہ, کیسی بیوقوفی جہالت ہے, اپنے نیک عمل کو ضائع کر دیا, دکھلاوا, نام 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 کے لیے مسجد بنائی. صاحب قرآن صاحب بڑے اچھا بھائی, بڑے پیسے والے تھے, بڑے خیر والے تھے, کیا ملے گا بھائی تم کو اس سے, اجر تو لو اللہ سے, اور تم نے مخلوق سے اجر مانگا تو یہیں پہ یہیں مل گیا آخرت میں کوئی حصہ. بعض لوگ مصر ہو جاتے ہیں, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے ایسے لوگ, ایک خاتون آئی کہ ہم اس زمانے میں 1980 کی بات ہے, انہوں نے کہا ہم 33 لاکھ روپے دیں گے. 1980 میں 33 لاکھ تو کتنی منزلہ مسجد بن جاتی, اور ہمارے وہاں ضرورت بھی تھی مسجد کی, بن بھی رہی تھی مسجد, مگر انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ہمارے فلاں شوہر کا یا غالباً اپنا نام نام لکھنا ہوگا. حضرت نے کہا یہاں یہ کام نہیں ہوتا, یہاں کام ہوتا ہے اللہ کے لیے. ہاں آپ کو دینا ہے, مسجد بنوانی ہے, دے دو اللہ کے نام پہ, نہیں دیں نام لکھوانا ہے تو کہیں اور جاؤ, یہاں نام نہیں لکھا جائے گا. اگر 100 آدمی یہاں مسجد بنوانے کے لیے آ گئے کہ ہم صحیح پیسے لے لیں, 100 آدمیوں کی تختیاں لگی ہوں گی. ایک اسپتال ہے یہاں بہت بڑا, کراچی میں بہت بڑا اسپتال ہے, اس کی دیوار پہ کھدائی کی ہوئی ہے, وہ سیٹھوں کے نام لکھے ہیں بڑے بڑے, فلاں نے اتنا چند دیا, فلاں نے اتنا چند. کیا ملا ان کو سوا مخلوق کی واہ واہ. ہاں اچھا, بڑے سیٹھ آدمی تھے, بڑی بلڈنگ بنا گئے, بڑے کام کر گئے, تو اللہ کے کیا ملا, فائدہ کیا ہوا. تو بھائی ایسے کام سے بچنا چاہیے. اسی طرح ایک سخی کو بھی بلائیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن, فرمائیں گے ہاں بھائی مال دیا تھا کیا کیا, یا اللہ آپ کی راہ میں نے بہت خرچ کرے, فلاں مسجد بنائی, فلاں فلاں جھوٹ کہتا ہے, تو نے اس لیے کیا کہ لوگ واہ واہ کریں گے, لہذا فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے لے جاؤ جہنم میں گیا. اس لیے کہ غیر اللہ کے لیے ہوا نا, یہ بھی شرک ہے, خدا کے لیے نہیں کیا اس نے, مخلوق کے لیے. اور شرک اللہ کی سب سے مقبوض اور ناپسندیدہ چیز ہے, لہذا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ ہے آپ کی راہ میں جان دے گئے, آپ کو پا گیا اپنی جان, کہ اللہ کے راستے میں جان دینا میدان جہاد میں ایک شہادت تو یہ ہو گئی, اور ایک شہادت دل کی ہو رہی ہے, بار بار اللہ کا حکم سامنے آ رہا ہے, کہیں جا رہا ہے ادھر غیر محرم عورت, ادھر غیر محرم بے پردہ عورت, ادھر کوئی سائن بورڈ لگا ہوا ہے وہاں عورت ننگی عورت فیشن کی عورت, کبھی کہیں کبھی کہیں نظر اٹھاتا مارتا ہوا جا رہا ہے. لیکن ایک شخص صحبت یافتہ ہے, اللہ والوں کو تربیت یافتہ ہے, اور اپنے نفس کی خواہش کا خون کیے چلا جا رہا ہے, ادھر پہنچے ادھر بھی بورڈ لگا ہے, لیکن نظر نفس تقاضا بھی کر رہا ہے کہ دیکھ لے, اچھا کنکیوں سے دیکھ لے. بعض لوگ اتنے مکار ہوتے ہیں کہ کالا چشمہ لگایا ہوا ہے, لیکن یہ سائڈوں سے تو چشمہ کھلا ہوا ہوتا ہے, ابھی کنکیوں سے اچھا ہی. تو یہ کیا ہے, خدا تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہو کیا تم؟ خدا تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ کسی کو فرمایا چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز, ہے نا. تو کیا ملے گا اس سے؟ تو یہ ہے اب یہ نفس کا خون کیا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہے علم یعلم بی ان اللہ یا اللہ فرمائے کیا تم نہیں جانتے تم اندھے ہو تم عقل کے کورے ہو جو اتنی مخلوق کو آنکھیں دے سکتا ہے وہ خود نابینا ہوگا تو کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو جگہ جگہ یہ اپنے نفس کا خون کر رہا ہے کہ نہیں بھائی نہیں خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہم خدا تعالیٰ کو ناراض نہیں کر سکتے اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ ہم کو چھوڑ کے تم کہاں دیکھ رہے تھے ہماری مخلوق تو مرنے سڑنے گلنے والی لاشوں کو دیکھ رہے تھے اور ہم کو نہیں دیکھتے ہو تو ہم تمہیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں کہاں تھے تم کہاں تھا تمہارا دل پھر ہمارا کیا ہوگا تو یہ جو جان دے رہا ہے بار بار اپنے نفس کی تو یہ جو جان دے رہا ہے تو ہر بار اس کو اللہ تعالیٰ ایک نئی جان عطا فرماتے ہیں نیم جان بستان تو صد جان دے دے کہ اب مولانا رومی فرماتے ہیں کہ نفس کی جان تو آدھی ہو گئی لیکن سو جانیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں سو جانیں عطا فرماتے ہیں اونچے در وہمت نہ آیا تھا جو وہم و گمان میں نہیں آئے گا ویسی حیات اللہ دیتے ہیں آپ کی راہ میں جان دے کر آپ کو پا گیا اپنی جان میں یوں تو دنیا سے جانا ہے مجھ کو کام کچھ نیک کر لو جانا ہے مجھ کو کام کچھ نیک کر لوں جہاں تیری توفیق کا آسرا ہے ورنہ رکھا ہے کیا خاک دان
خاکہ یہ مٹی کا جسم اس نے کیا رکھا ہے جب تک خدا تعالیٰ کی توفیق نہ ہو ہاں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء ہاں اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت نہ ہو تو تم میں سے کوئی قیامت تک بھی پاک نہیں ہو سکتا ہے نا تو اللہ کی توفیق سے نیک کام انسان کرتا ہے اکڑنا نہیں ہے کہ ہم بڑے ملا ہو گئے بڑے خانقاہی ہو گئے بڑی ٹوپی لگا لی بھائی اب تو بڑے کچھ چیز ہو گئے ہم ہے نا نہیں بھائی اللہ کی توفیق ذرا سی ہٹ جائے اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹ گیا پھر دیکھو کہ وہی صوفی گول ٹوپی والا داڑھی والا گٹر لائن میں پڑا ہوا ہوگا گٹر لائن میں پڑا ہوگا اگر اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹ جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں جینا اور اپنی رحمت کے سائے میں مرنا نصیب فرمائے
تیری توفیق کا آسرا ہے ورنہ رکھا ہے کیا خاک دام مثل خورشید چمکا دے یا رب درد مخفی ہے جو میری جان مثل خورشید چمکا دے یا رب درد مخفی ہے جو میری جان ذکر سے جب ملا نور جان تیری رحمت کے صدقے میں اختر کیا عجب ہوگا باغ جناح
یہ باغ جناح بھی ہے کیا نا اسٹیل مل کے پاس باغ جناح وہ نہیں ہے باغ جناح ہے جناح معنی جنت جنت کے باغ میں ہوگا لیکن کیسے ان کی رحمت کے صدقے میں ہاں حضرت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ تمام انسانوں کی بخشش اللہ کے فضل و رحمت سے ہوگی کم و بیش یہ مفہوم ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بخشش تو فرمایا کہ اے عائشہ میری بخشش بھی اللہ کے فضل و رحمت ہی سے ہوگی
ہے نا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے میں کچھ عجب نہیں. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے کہ ان کی رحمت سے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ بخش دیں گے اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عنایت فرما دیں گے جگہ.
تیری رحمت کے صدقے میں ہم سب کیا جب ہوں گے باغ جنا میں. تیری رحمت کے صدقے میں ہم سب کیا جب ہوں گے باغ جنا میں. تیری رحمت کے صدقے میں ہم سب کیا جب ہوں گے باغ جنا میں. آمین. ذکر سے جب ملا نور جانے سینکڑوں جان ملی میری جان.
نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 13ویں فصل ہجرت حبشہ میں. یہ نبوت کے 5ویں سال ہوئی جس کا سبب یہ ہوا کہ کفار مسلمانوں کو بہت تکلیف دیتے تھے. اس وقت آپ کی اجازت سے چند مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. حبشہ کا بادشاہ نجاشی نصرانی تھا. اس نے مسلمانوں کو اچھی طرح جگہ دی. کفار قریش کو اس سے بہت غیظ ہوا. انہوں نے کئی شخصوں کو تحفہ و ہدایا دے کر نجاشی کے پاس بھیجا کہ مسلمانوں کو اپنے پاس جگہ نہ دیں. جب انہوں نے جا کر اپنا مطلب عرض کیا, نجاشی نے دربار میں مسلمانوں کو بالمواجہ ان لوگوں کو بلا کر گفتگو کی. مسلمانوں کو بلا کر ان لوگوں سے گفتگو کی. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ہم لوگ گمراہ تھے, اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بھیجا اور اپنا کلام ان پر نازل فرمایا تو ہم راہ راست پر آئے. وہ بھلے کاموں کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں. نجاشی نے کہا, جو کلام ان پر اترا ہے اس میں سے کچھ پڑھو. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم شروع کی. وہ بہت متاثر ہوا اور مسلمانوں کو تسلی دی اور فرستادگان قریش کو خائب و خاسر رد کر دیا, یعنی نامراد ان کو بھیج دیا, ان کی بات نہیں مانی. حدیثوں میں تصریح ہے کہ یہ بادشاہ مسلمان ہو گئے تھے. اور زاد المعاد میں ہے کہ پھر جب آپ کے مدینہ کو ہجرت فرمانے کی خبر ان لوگوں تک پہنچی تو 33 آدمی حبشہ سے لوٹ آئے. 7 تو مکہ میں روک لیے گئے اور باقی مدینہ پہنچ گئے, اور بقیہ نے کشتی کے رستے سال غزوہ خیبر میں مدینہ کو ہجرت کی. ان صاحبوں کو 2 ہجرتوں کی وجہ سے اصحاب الہجرتین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. برکت کے لیے اشعار پڑھ دیتا ہوں. یہ قصیدہ بردہ شریف کے اشعار ہیں. ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم. ترجمہ, اور تو ہرگز نہ دیکھے گا کسی آپ کے دوست کو کہ اس کو آپ کی برکت سے مدد نہ پہنچی ہو, اور نہ تو ان کا کوئی ایسا دشمن دیکھے گا کہ اس کو شکست فاش نہ پہنچی ہو. احل امته فی حرز ملته کاللیتی حل مع الاشبال فی اجمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اجابت کو اپنے دین کے مضبوط و مستحکم قلعے میں اتارا. امت اجابت اس کو کہتے ہیں جو ایمان لے آئے. ان کو کوئی مغلوب و مقہور نہیں کر سکتا, جیسا کہ شیر اپنے بچوں کو لے کر اپنے بیشے میں فروکش ہو جاتا ہے کہ کسی کا مقدور نہیں کہ ان کو وہاں ستا سکے. کم جدلت کلمات اللہ من جدل فیہ وخصم البرہان من خصمی. اور بہت دفعہ کلام اللہ نے خاک مذلت پر ڈال دیا اس شخص کو جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جھگڑا کیا اور ان کی نبوت کا انکار کیا. یعنی قرآن پاک جس پر پڑھ دے تو وہ خاموش ہو جاتا تھا. اور بہت دفعہ غالب ہوئی دلائل آپ کی اثبات رسالت کی منکر شدید الخصومت پر. چنانچہ اس موقع پر صحابہ کا غلبہ ہوا اور کلام اللہ نے نجاشی پر اثر کیا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اپنے ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے اے اللہ ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما دے، خصوصاً اس مہلک بیماری سے اللہ جلد از جلد ساری امت مسلمہ خصوصاً اور تمام عالم سے اللہ اس کو نجات عطا فرما، اس سے نجات عطا فرما، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو جلد از جلد شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما، اور جو اس سے متاثر ہیں کسی قسم کے بھی ان کو پریشانی پہنچی، تنگی پہنچی، روزی میں تنگی پہنچی، اے اللہ سب کے سب کا نعم البدل عطا فرما دے اور کشائش رزق عطا فرما، رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما، ہر قسم کی تنگی کو دور فرما، اے اللہ ہر قسم کی تنگی کو دور فرما، ہر پریشانی کو دور فرما، ہر مسئلے کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما دے، کشادگی عطا فرما دے، وسعت عطا فرما دے، عافیت دارین عطا فرما دے، فلاح دارین عطا فرما دے. یا اللہ یہ بلا شبہ یہ آفات ہمارے گناہوں کی شامت عمل ہے، اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو گناہ چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ گناہ بہت بہت بری چیز ہے، لیکن نفس و شیطان نے ایسا گناہوں پر ایسا ملمع کر دیا ہے، ایسی پلیٹنگ کر دی ہے کہ اس کی گندگی کو چھپا کر چمکا کر ہمارے سامنے کر دیا ہے. حقیقت اس کی پیخانے سے بھی بری ہے، اور ہم کو اس نے چمکا کر اوپر سونے چاندی کا ورق لگا کر دکھا دیا ہے. اے اللہ شیطان بڑا دھوکے باز، بڑا مکار ہے، اے اللہ اس کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر مسلمان کی ہر گناہ سے حفاظت فرما، گناہوں کو چھوڑنے کی اے اللہ توفیق نصیب فرما. جس بھائی بہن کو، مجھ کو، میرے گھر والوں کو، جس بھائی بہن کو کسی بھی گناہ کی عادت ہے، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، اے اللہ ہر گناہ سے ہر گناہ کی عادت کو اے اللہ پاک کر دے، اے اللہ گناہ کی عادت سے ہم کو پاک کر دے، گناہوں سے ہم کو چھوڑا دے، اس عادت کو جو ہے گناہوں کی عادت کو ہم سے چھڑا دے اور نیکیوں کی عادت ڈال دے، نیکیوں کا ذوق اور شوق عطا فرما دے، عقل سلیم عطا فرما دے. عقل ہماری خراب ہو گئی ہے گناہوں میں پڑ کے ماحول کی وجہ سے، اے اللہ عقل سلیم ہو تو کبھی بھی گناہ نہ کریں، مر کے بھی گناہ نہ کریں، جان دے دیں گناہ نہ کریں. اے اللہ ہمیں ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دیجئے کہ ہم جان دینے کو تیار ہوں لیکن گناہ کرنے کو تیار نہ ہوں، آپ کو ایک لمحہ ناراض کرنے کو تیار نہ ہوں. جان دینا ہمیں سستا اور آسان معلوم ہو، گناہ نہ کریں، اللہ آپ کو ناراض نہ کریں. اے اللہ اگر خطا پھر بھی کمزور ہیں، بشر ہیں، پھر بھی خطا ہو جائے تو اے اللہ پھر ہمیں ایسی توفیق توبہ دیجئے کہ عرش اعظم کو ہم رو رو کر ہلا دیں. اے اللہ آپ کی رحمت کو جب تک ہم متوجہ نہ کر لیں، اے اللہ ہم رونا نہ چھوڑیں، آپ کو منانا نہ چھوڑیں، اور ہم آپ کو راضی کر کے ہی چھوڑیں. اے اللہ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ اپنی محبت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ اپنی معرفت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما. جس بھائی بہن کے جو بھی مقصد حسنہ ہو، جائز حاجت ہو، اے اللہ خزانے غیب سے اس کو پورا فرما، اس کے اسباب پیدا فرما، آسانیاں پیدا فرما، مشکلات کو دور فرما. اے اللہ جو جن کے رشتے نہیں ہوئے، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، اے اللہ سب کو نیک صالح رشتے عطا فرما، محبت والے رشتے عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کے ادائیگی والے رشتے نصیب فرما، اولاد صالحہ کا ذریعہ بنا. اے اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا، اور اے اللہ جن کی اولاد ہے ان کو بھی، ہم کو بھی، سب کو، گھر والوں کو، اولادوں کو، اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی اے اللہ اللہ والا بنا دے. یا اللہ صاحب نسبت، صاحب اقوا نسبت اللہ والا بنا دے. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اے اللہ اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دروے بہا دیے ہیں. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله میرے مرشد کو بھی خوب صحت عطا فرما. اے اللہ میرے مرشد کی عمر مبارک میں خوب خوب برکت عطا فرما, خوب قوت عطا فرما, شرف قبولیت کے ساتھ شرف خدمت دین عطا فرما. میرے حضرت کے صاحب زادے حضرت مولانا مفتی حسن صاحب, مولانا مفتی جنید صاحب, میرے حضرت کی صاحب زادیاں پیرانی صاحبہ مدد اللہ علیہا, سب کے سب گھر والوں کو, سب کے رشتے داروں کو اور تمام احباب و قدام کو بھی خوب خوب صحت سے نوازیے. اور اللہ میرے مرشدین اول اور مرشد ثانی, اے اللہ ان سب کو, اللہ ان کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما اور ان کے درجات بے انتہا عطا فرما, درجات قرب بے انتہا ان کو عطا فرما, ساعتن فساعتن متصاعدن متزاعدن عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو شرف قبول عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. کلپ آج کا سنوا دیں کیا؟ کیا وقت ہو گیا؟ لائیے, یہ نکال کے لیجیے پن.
بڑا
یہ آج کا مختصر اقتباس سنایا جا رہا ہے.
اس کے اندر میرا ہی ایک شعر نکل آیا. وہ کیا شعر تھا؟ اہل دل آپس کی حسرات انتہار. اہل دل کون لوگ ہیں؟ اللہ والوں کو اہل دل کیوں کہتے ہیں؟ اللہ والوں کو کہتے ہیں آپ بڑے اہل دل ہیں, تو اس کو اہل دل کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی ایسا انسان ہے جس کو سینے میں دل نہ ہو؟ شرابی, کبابی, زانی, بدکار, جانور تک کے سینوں میں دل ہے, لیکن اللہ والوں کو ایسے دل نہیں کہا جاتا. اس کا جواب میں نے اپنے شعر سے دیا تھا. اہل دل آدر کی حقدار نہیں تھا. اہل دل وہ ہے
شریف میری لکھی ہوئی شرح کھولی, اس کے اندر میرا ہی ایک شعر نکل آیا. وہ کیا شعر تھا؟ اہل دل آپس کی حقرات انتہائی. اہل دل کون لوگ ہیں؟ اللہ والوں کو اہل دل کیوں کہتے ہیں؟ اللہ والوں کو کہتے ہیں صاحب بڑے اہل دل ہیں, تو ان کو اہل دل کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی ایسا انسان ہے جس کے سینے میں دل نہ ہو؟ شرابی, کبابی, زانی, بدکار, جانور تک کے سینوں میں دل ہے, لیکن اللہ والوں کو اہل دل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب میں نے اپنے شعر میں پیش کیا تھا. اہل دل آکر کی حقدار دل کے حق. اہل دل وہ ہے جو اپنا دل اللہ تعالیٰ پر قربان کر دیتا ہے, یعنی دل میں اس کے اندر جو کچھ ہے. خواہشات, آپ خالی برتن کسی کو دینا پسند کریں گے؟ کیا مطلب کہ دل بھی دیتے ہیں اللہ کو, دل کے برتن میں جو خواہشات ہیں برے برے سب اللہ پر قربان کر دیتے ہیں, یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی بھی خوش نہیں کرتے, اپنی خوشیوں کو جلا کر خاک کرتے ہیں اور اپنے مالک کو خوش کر دیتے ہیں. خوشی کا خالق کون ہے؟ اللہ. تو جو خالق کو خوشی کو خوش کر دیتا ہے اور اپنی خوشی کو قربان کر دیتا ہے, تو وہ خالق خوشی ہے. جب خوش ہو جاتا ہے جس بندے سے, تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ اس کی خوشی کے عالم کا کیا عالم ہوگا؟ جو خوشی پیدا کرنے والے کو خوش کر دیتا ہے, ہر وقت اس کا دل خوش رہتا ہے, اور جو اپنا دل گناہوں سے خوش کرتا ہے اس کے دل کے عذاب کا عالم بھی نہ پوچھیے. اس کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم, وہ کتنا ہے تاریخ، گنہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم، نیک بندوں کا عالم، نیک بندوں کی دنیا نور سے بھری ہوئی ہے، اور گنہگاروں کی دنیا اندھیروں کے ظلمات تہ پر تہ جمع، پریشانی اور عذاب، بخبوط الحالات، حالت خوشی کو ناخوش کیا، کیا خوش رہ سکتا ہے یہ سب؟ احکاش اتر جائے میرے دل میں میری بات، اور احکاش اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یہ نہیں کہ آپ کے دل میں، ہمارے دل میں بھی اترے بھائی. ہاں، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد ساتھ کر رہتا ہے، سب سے زیادہ دنیا میں بادشاہوں کی خوشیوں پر لوگ رش کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں بھائی تو بادشاہ ہوں، شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے، اللہ والوں کے سینوں میں نور کا دریا بہ رہا ہے، اور گنہگاروں کے سینوں میں گٹر لائن، نافرمانی حق کے گندے پانی کا نہریں جاری ہیں، گٹر لائن جاری ہیں، بدبو کی بدبو، آنکھوں سے ظلمات، چہرے سے ظلمات، جس زمین پر گناہ کرتا ہے وہ زمین کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، جس کے ساتھ گناہ کرتا ہے وہ کی لعنت بھیجتا ہے ساری زندگی. اس لیے دوستو، جو اہل دل ان کو کہا جاتا ہے جو اپنے دل کو میں خواہشات کے، دل سے برتن ہے، خالی برتن، خالی برتن تھوڑی دیا جاتا ہے بڑے آدمی کو، دل میں جو کچھ خواہشات ہیں وہ بھی فدا کر دو اللہ تعالیٰ. آپ کہیں گے خون تمنا کرنے سے کیا ملے گا؟ میں اپنی ناجائز خوشیوں کا اگر خون کر لوں تو اس خون تمنا سے ہمیں کیا ملے گا؟ آپ کو جو ملے گا اس کو اکثر نے ایک شعر میں پیش کیا ہے، اور وہ شعر بھی حیدرآباد تکیل میں ہوا تھا. ہائے جس دل نے کیا خون تمنا برسوں، ہائے جس دل نے کیا خون تمنا برسوں، اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے، اور اس کی خوشبو سے مسلمان بھی مسلمان ہوں گے. یعنی کمزور ایمان والے اس کی صحبت سے سب سے بڑے ایمان والے بن جائیں گے، اور کافر بھی مومن ہو جائے. ایسا محبت کا درد اللہ اس کو عطا فرماتا ہے. کر کے تو دیکھو،
اور یہ